لشکر چلے گئے. اس کے بعد اللہ کا حکم آ گیا کہ بنو قریظہ نے جو بدعہدی کی تھی اب ان کو بھی سزا دی جائے. بلکہ حضرت جبرائیل حضور اپنے گھر تشریف لے آئے تھے, اپنے ہتھیار اتار دیے تھے. کہ حضرت جبرائیل حاضر ہوئے کہ حضور آپ نے ہتھیار اتار دیے, ہم نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے. اللہ تعالیٰ کا ہمیں تو حکم یہ ہے کہ بنو قریظہ کو بھی ان کی بدعہدی کی سزا ابھی دی جائے. لہذا حضور نے فرمایا, اعلان عام کرا دیا کہ جو بھی سم و تاج کے اوپر قائم ہے اس کے لیے یہ حکم اور فرمان ہے میرا کہ وہ عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک کہ بنو قریظہ کے علاقے میں نہ پہنچ جائے. یہ ایک اہم واقعہ ہے. اس میں ایک معاملہ یہ بھی ہو گیا کہ بعض صحابہ کو دیر ہو گئی, کوئی ان کا ارادہ نہیں تھا, اب وہ عصر کا وقت آ گیا. درمیان ہی میں, کیونکہ یہ کچھ 4-5 میل کا فاصلہ ہے جو مدینے کی اصل بستی ہے وہاں سے, یہ قبا سے بھی آگے ان کی بستی تھی بنو قریظہ کی, تو وہاں تک پہنچنے میں تو راستے میں اثر کے اس کا وقت تنگ ہو رہا تھا. تو اب ان اختلاف رائے ہوا. ایک گروہ نے کہا کہ حضور نے تو فرمایا ہے کہ اثر کی نماز نہیں پڑھنی جب تک کہ وہاں نہ پہنچ جاؤ, تو قضا بھی ہو جائے تو ہم نے تو نہیں پڑھنی, رسول کا فرمان ہے. ایک نے کہا نہیں, رسول کے فرمان کا یہ مطلب نہیں تھا, بلکہ یہ تھا کہ جلدی کرو اور پہنچو, اثر سے پہلے پہنچو. لیکن یہ کہ اب اگر اثر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے, وہ قضا ہو رہی ہے, تو ہمیں پڑھ لینی چاہیے. لہذا کچھ نے پڑھ لی, کچھ نے نہیں پڑھی. حضور کو جب بتایا گیا, حضور نے فرمایا انہوں نے بھی درست کیا, انہوں نے بھی درست کیا. اور یہی ہے اصل میں سارا مسئلہ. ہمارے ہاں جو اصحاب الرائے شمار ہوتے ہیں اور اصحاب الحدیث, ان دونوں کا بس یہی مزاج کا فرق ہے. ایک وہ ہے جو کہتے ہیں جو حضور نے فرمایا جو الفاظ ہیں ہمیں تو اس پر عمل کرنا ہے. ایک وہ ہے جو کہتے ہیں بھائی اس کی حکمت دیکھو, علت دیکھو, غایت دیکھو, ذرا گہرائی میں اترو اور الفاظ پر نہ جاؤ بلکہ یہ کہ اس کی حکمت پر غور کرو. بس یہی فرق ہے. اور جیسے کہ حضور نے اس واقعے کے اندر دونوں کو صحیح قرار دیا, تو میرے نزدیک دونوں کا رخ نظر صحیح ہے. یہ ذوق کی بات ہے اور اس میں زیادہ جھگڑے کی ضرورت نہیں ہوتی. بہرحال یہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر محاصرہ کیا, اور جب محاصرے نے سوالت اختیار کی تو آخر کار انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے. حضرت سعد ابن معاذ کے حوالے کر دیا کہ جو یہ فیصلہ کرے ہمارے بارے میں ہمیں قبول ہوگا, اس لیے کہ اوس کے سردار تھے وہ, اور اوس کی اور بنو قریظہ کی آپس میں حلیفی کا تعلق تھا. انہوں نے فیصلہ کیا تورات کے حکم کے مطابق کہ ان کی بدعہدی کی سزا یہ ہے کہ ان کے تمام مرد قتل کر دیے جائیں اور ان کی عورتیں اور بچے غلام بنا لیے جائیں. اور یہ پھر فیصلہ ہے کہ جس کی تنقید ہوئی, سخت ترین سزا جو دی گئی تینوں قبیلوں میں سے, بنو قینقاع بنو نذیر کو جانے دیا گیا تھا, لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ دشمن کو لے کر چڑھائے. اس قبیلے کی جو ہے پھر یوں سمجھیے کہ اس کی جان جو ہے نکال لی گئی اس معنی میں کہ ان کے اندر جتنی بھی مین پاور تھی, فائٹنگ فورس جتنی تھی, اس کو تہ تہ کیا گیا اور باقی جو تھے انہیں غلام بنا لیا گیا. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ, اور اللہ نے اتارا ان کو جنہوں نے گٹھ جوڑ کر لیا تھا, جو کچھ پناہ بن گئے تھے ان کافروں کے, من اہل کتاب, اہل کتاب میں سے, یہ بنو قریظہ کا ذکر ہے, من سیاسیہم, ان کے قلعوں سے. وہ سمجھتے تھے کہ ہماری گڑیاں اور ہمارے قلعے بڑے مضبوط ہیں, محمد اور ان کے ساتھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب وہ محاصرہ جو ہے اس نے پھول کھینچا تو ان کی ہمت جواب دے گئی اور اوپر آئے اور ہتھیار رکھ دیے. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ, اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا, اے مسلمانوں ان کے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور ایک کو ان میں سے تم نے اسیر بنا لیا ہے, قید کر لیا ہے. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ, اور اللہ نے وارث بنا دیا تمہیں ان کی زمینوں کا. بڑے باغات تھے ان کے, بڑی زمینیں تھیں ان سب کا بھی, وہ بھی اللہ نے مسلمانوں کے حوالے کی. وَدِيَارَهُمْ, اور ان کے گھر, وَأَمْوَالَهُمْ, اور ان کے اموال. وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا, اور ایک اور زمین بھی اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دی ہے جہاں ابھی تک تمہارے قدم نہیں پہنچے. اغلباً اس سے مراد خیبر ہے, کہ اس کی فتح جو ہے وہ 2 سال کے بعد ہوئی ہے. کہ یہودی جو وہاں جا کر آباد ہوئے ہیں وہاں بھی اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام فرمائیں گے, لیکن وہ ذرا 2 سال بعد کی بات ہے. وکان اللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. 3 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں سورہ احزاب کے, 4th رکوع آج شروع کرنا ہے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا صدق الله العظيم. رات آج استکان بھی ہے طبیعت پر، اس لیے کہ میں معمول کے مطابق سے پہر میں آرام کیا کرتا ہوں، آج نہیں کر پایا. موسم بھی آج کا کچھ نسبتاً شدید تر ہے، اور اس سب کے ساتھ ساتھ یہ ہمت اور جرأت کر رہا ہوں کہ آج ارادہ یہ کر رہا ہوں کہ ڈیڑھ پارہ ہم پڑھیں گے، اس لیے کہ اس کے بعد ذرا ہمارا حساب ٹھیک بیٹھ جائے گا. بہرحال یہ ارادہ ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. آپ لوگ بھی دعا کریں کہ میرا ارادہ پورا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ چار چار رکعتوں کے پانچ چوکے ہوتے ہیں، تو پانچ یہ سورتیں ہو جائیں گی آج اگر میرا ارادہ پورا ہوا. سورہ احزاب کے بارے میں تلاش کر چکا ہوں کہ تہذیبی اور تمدنی مسائل پر اور معاشرتی مسائل پر یہ نہایت اہم سورت ہے. سورہ مائدہ، سورہ نور اور سورہ نساء، یہ تین سورتیں جو ہیں وہ ان موضوعات پر قرآن مجید میں نہایت اہمیت کی حامل ہے. سورہ نساء پڑھ چکے، سورہ نور پڑھ چکے، اب یہ سورہ احزاب ہے. اس میں غزوہ احزاب سے متعلق جو دو رکوع تھے وہ کل ہم پڑھ چکے. پہلے رکوع میں کچھ تمہیدی مضامین ہیں جن کا تعلق اب جو اس چوتھے رکوع سے مضامین شروع ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ہے. اصلا اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ایک خصوصی مقام معین کیا جا رہا ہے کہ وہ عام مسلمانوں کے مانند نہیں ہے بلکہ ان کی حیثیت مختلف ہے، اور جو بھی اسلام اصلاح کا عمل چاہتا تھا کہ خواتین کے ذمن میں اس کا آغاز ہو، تو فطری اور منطقی اور عقلی طور پر قرآن مجید نے اس کے ذمن میں سب سے پہلے مخاطب فرمایا ازواج مطہرات کو کہ حضور کے گھر سے اس عمل کا آغاز. اور کل جو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو میں نے عرض کیا تھا کہ اگرچہ اس سورت کے سیاق و سباق میں دیکھیں تو اس سے تو مراد ہے در حقیقت جہاد اور قتال کے ضمن میں حضور کا جو اسوہ مبارکہ سامنے آتا ہے، لیکن الفاظ کے عموم کو لیجئے تو یقیناً حضور کی شخصیت اور آپ کی سیرت جو ہے وہ ہمارے لیے جملہ پہلوؤں سے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. البتہ ایک پہلو اس میں ایسا ہے کہ امت کو جن جن چیزوں میں اسوے کی ضرورت ہے، نمونے کی ضرورت ہے، اس میں سے ایک پہلو وہ ہے کہ جو حضور کی شخصیت میں پورا نہیں ہو سکتا. آپ چونکیں گے جن کے سامنے میری یہ بات پہلی دفعہ آ رہی ہو کہ ایک خلا ہے، اور وہ خلا یہ ہے کہ امت کی خواتین کے لیے ان کے نسوانی معاملات میں ظاہر بات ہے کہ حضور کی شخصیت اسوہ نہیں بن سکتی، حضور مرد ہیں، لہذا عورتوں کی جو زندگی ہے اور ان کے جو مسائل ہیں ان کے لیے بھی تو کوئی آئیڈیل چاہیے، کوئی نمونہ چاہیے. یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے بعد بھی یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور ازواج مطہرات کو اصل میں تیار کیا گیا ہے کہ وہ اسوہ بنے پوری امت کی خواتین کے لیے. یعنی حضور کے اسوے میں جو اس پہلو سے ایک کمی ہے، اگرچہ ہم اسے کمی نہیں کہہ سکتے، اس پہلو سے کہ عورتوں کے لیے ایک نمونہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت فراہم نہیں کر سکتی، اس پہلو سے ازواج مطہرات جو ہے نمونہ بنے اور چونکہ وہ براہ راست حضور کی تربیت اور تعلیم سے فیضیاب ہو رہی ہیں، لہذا در حقیقت حضور کی تربیت اور تعلیم و تربیت کا خواتین امت تک پہنچنے کے لیے ذریعہ جو بنی وہ ازواج مطہرہ ہے. یہ وجہ ہے کہ یہاں خاص خطاب جو ہے اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ ازواج مطہرات سے ہے، لیکن اسے ہمارے ہاں کے جو پرورٹڈ لوگ ہیں جن کے ذہن مقصودہ ہیں انہوں نے اس کو دلیل بنا لیا ہے کہ یہ احکام صرف ازواج مطہرات کے لیے تھے، یہ صرف حضور کی بیویوں کے لیے تھے، حالانکہ اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں. قرآن مجید میں کتنے ہی احکام ایسے ہیں ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ واحد کے سیرے سے حضور کو خطاب کیا گیا، لیکن اس کا کیا معنی یہ ہے کہ وہ حکم جو ہے امت قرآن الفجر. تو میں ہر جگہ آپ سے کہتا رہا کہ یہ خطاب واحد کا ہے، بظاہر حضور ہی مخاطب ہے اس کے، لیکن یہ کہ اصل میں حضور کی وسادت سے یہ خطاب ہے پوری امت مسلمہ سے. اسی طرح خطاب تو ہے ازواج النبی سے، لیکن ازواج النبی کو نمونہ بنانا ہے تمام نسائے امت کے لیے، لہذا گویا کہ وہ تمام احکام جو ازواج مطہرات کو دیے جا رہے ہیں اصلا پوری امت کی خواتین کے لیے. اس اصول کو سامنے رکھ لیجئے تو پھر ہر چیز میں کھلتی چلی جائے. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، کہ اگر تم چاہتی ہو دنیا کی اور آرائش اور چمک دمک. اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے کہ جب مسلمانوں کے ہاں بالعموم خوشحالی ہو گئی، جب تک وہ سب پر تنگی تھی تو ازواج مطہرات بھی صابر و شاکر تھی، فاقے پر فاقے آ رہے ہیں لیکن وہ صابر و شاکر ہیں، لیکن جب عام مسلمانوں کے گھروں میں خوشحالی ہو گئی تو پھر کچھ ازواج مطہرات کی طرف سے بھی فطری طور پر یہ تقاضا ہوا کہ اب ہمارا بھی نان نفقہ کچھ بڑھا دینا چاہیے. لیکن یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب نہیں تھی، اس لیے کہ حضور کو تو امت کے لیے پوری امت کے لیے اسوہ بننا ہے، اور آپ نے اپنا معیار زندگی جو ہے یوں سمجھیے کہ امت کے ادنا جو طبقات ہیں ان کے برابر رکھا ہے، تاکہ امت کا کوئی فرض یہ نہ سمجھے کہ یہ تو ہم سے اونچے ہیں، یہ تو وہ مرام میں سے ہے، ان کا تو معیار زندگی بلند ہے. لہذا حضور نے اختیاری فقر اختیار کیے رکھا، اگرچہ آپ کے لیے امکان تھا کہ آپ شادی اختیار کرتے اپنے لیے بھی اپنے اہل و عیال کے لیے بھی، لیکن یہ آپ نے نہیں کیا. اب اس معاملے میں بھی اگر کچھ لوگ ازواج مطہرات پر حرف لائیں تو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بالکل یہی مطالبہ لے کر حضرت فاطمہ بھی گئی تھی حضور کی خدمت میں کہ ابا جان دیکھے یہ میرے کٹے پڑ گئے ہیں، چکی پیس پیس کر، اور یہ میں جو مشکیزہ لے کر آتی ہوں تو میرے کندھے کے اوپر بندیاں پڑ گئی ہیں. تو اب عام مسلمانوں کے گھروں میں بھی کشادگی ہے، کٹائش ہے، تو مجھے بھی کوئی قمیض یا غلام عطا ہو جائے جو میرے گھر کا کام کاج کرے. انہیں کیا جواب دیا تھا حضور نے کہ بیٹی یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں، تمہارے لیے تو تسبیح فاطمہ ہے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا تھا. تو بالکل وہی بات ہے جو ازواج مطہرات سے کہی جا رہی ہے کہ اگر تو تمہیں طلب ہے دنیا کی زندگی کی اور اس کی زینت کی، فتعالین افسحکن وافرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ کہ میں تمہیں ساز و سامان دوں لیکن پھر اپنے گھر سے رخصت کر دوں خوبصورتی کے ساتھ، میرے گھر میں نہیں رہ سکتے. وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم فیصلہ کر چکی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول ہی تمہارا مطلوب و مقصود ہے، انہیں کی رضا جو ہے وہ تمہارا، ان کی رضا کا حصول تمہاری زندگی کا مقصد ہے، والدار الآخرت اور آخرت کا گھر تمہارا مطلوب ہے، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے تم جیسی نیک و کار خواتین کے لیے بہت بڑا اجر فراہم کیا ہے. یہ من جو ہے من تبریزیہ نہیں ہے، من بیانیہ ہے، اس لیے میں نے ترجمہ کیا تم جیسی نیک و کار خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر عظیم عطا کیا. یا نساء النبی، اب چونکہ اسوہ بننا ہے، اب دیکھیے اس کے منطقی نتیجے کے طور پہ فرمایا کہ تم نیکی کرو گی تو تمہیں اجر دوہرا ملے گا، ایک اپنا عمل اور ایک دوسروں کے لیے نمونہ فراہم کرنا، اور تم اگر کوئی غلط حرکت کرو گی تو سزا دگنی ملے گی، اس لیے کہ ایک تو تم نے وہ غلط حرکت کی اور ایک نامعلوم امت کی کتنی خواتین کے لیے دلیل بن جاؤ کہ اگر ازواج مطہرات جو ہے وہ نہ صبر کر سکیں یا اس معاملے کے اندر نہ اپنے نفس پر قابو کر سکیں تو ہم کون ہوتی ہیں. تو لاکھوں کی کے پھسلنے کا اور قدموں کے ڈگمگانے کا سبب تم مل جاؤ گے. یہ بات فرمائی یاد کان نبی میات من کلنا بفاحشت مبینت. اے نبی کی بیویوں جو کوئی بھی تم میں سے کسی فحش کا ارتکاب کرے گی یضاعف لہ العذاب ضعفین تو اس کے لیے سزا ہوگی دوہری. بکان ذالک علی اللہ یسیرا اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. ومن یقنط منکن للہ ورسولہ اور جو کوئی تم میں سے اطاعت پر کاربند ہو جائے اللہ کی اور اس کے رسول کی وتعمل صالحا اور نیک عمل کرے نوتہا اجرہا مرتین تو ہم اسے اس کا اجر بھی دیں گے دو بار. بالکل منطقی بات ہے. واعتدنا لہا رزقا کریما اور اس کے لیے پھر ہم نے بہترین اور باعزت روزی فراہم کی ہے. اب وہ بات آ گئی جس کی وجہ سے یہ فرق ہے. یا نساء النبی لستنک احد من النساء. اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو. ان تقیتن فلا تخضعن بالقول. اب یہاں سے بات شروع ہو گئی. تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو, تمہیں اسوہ بننا ہے, لہذا تمہیں اپنے گھر سے اپنی ذات سے اس اصلاح کا عمل کو جو ہے شروع کرنا ہے جو اصلا پوری امت کے لیے مطلوب ہے. پہلا حکم کیا دیا؟ ان تقیتن فلا تخضعن بالقول. اگر تم اللہ کا تقویٰ دل میں رکھتی ہو تو بات کرتے ہوئے آواز کو پست نہ رکھو. اس کا بعض لوگوں نے بامحاورہ ترجمہ کیا ہے آواز میں لوچ پیدا نہ کرو. آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں جو جو چیزیں ان کے نسوانی حسن کے پہلو سے رکھی ہیں ان میں ایک ان کی آواز بھی ہے. ایک نسوانی آواز جو ہے اس کے اندر مرد کے لیے کشش ہے. لہذا تم مردوں سے بات کرتے ہوئے ذرا دبنگ آواز سے بات کرو, سخت لہجے میں بات کرو. فیتم الذی فی قلبہ مرض. کیونکہ اگر تمہاری وہ آواز نارمل جسمانی آواز ہوئی اور اس میں کوئی لوچ ہوا یا کوئی یا اس کے اندر دبے ہوئے ہونے کا پہلو ہوا تو وہ شخص جس کے دل میں کوئی روگ ہے اس کے اندر کوئی آرزو پیدا ہو جائے گی, کوئی امید پیدا ہو جائے گی کہ شاید یہاں پانی مر سکتا ہو, یہاں میری دال گل سکتی ہو. اس لیے کہ بدترین لوگ جو ہیں وہاں موجود تھے, منافقین موجود تھے اور منافقین یہ چاہتے تھے کہ کوئی اسکینڈل ہو جائے اور ایک مرتبہ ہم حضور کی اخلاقی ساخت کو جو ہے ختم کر دیں تو ہمارا مقصود جو ہے وہ آسانی سے ہاتھ آ جائے. آپ اس کا اندازہ کیجیے کہ اگر حضور کی کسی روضہ مطہرہ کے بارے میں جیسے کہ حضرت عائشہ کا معاملہ انہوں نے کر دیا, اگر اور اس سے آگے بڑھ کر کوئی اور معاملہ بھی ہو جاتا تو حضور کی اخلاقی ساخت جو ہے اگر کسی درجے میں مجروح ہو جاتی تو وہ چیز در حقیقت اسلام کے لیے نہایت مضر تھی. لہذا فرمایا کہ تم جب بات کرو تو اپنی آواز میں لوچ پیدا نہ کرو کہ اس شخص کے دل میں کوئی امید پیدا ہو جائے کہ جس کے دل میں کوئی روگ ہے. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا اور بات کرو بڑے صحیح طریقے سے, سیدھے طریقے سے, لمبی چوڑی بات کی بھی ضرورت نہیں. اب یہی سے سمجھ لیجئے کہ اسلام میں جہاں تک پردے کے احکام ہے تو عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. جیسے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نور میں کہ تم نہ چلو اپنے پاؤں کو مار کر کہ اگر پاؤں میں کوئی زیور پہنا ہوا ہے تو اس کی آواز اور جھنکار اٹھے, حالانکہ وہ عورت کی آواز نہیں ہے لیکن یہ کہ اس زیور کی آواز سے بھی لوگوں کا ذہن متوجہ ہوگا. اسی طریقے سے عورت کی آواز کا پردہ ہے, اس لیے کہ اس کے اندر یقیناً جو بھی ایک نسوانی پہلو ہے وہ مردوں کے لیے کشش نمائش ہو سکتا ہے. دوسرا حکم, وقر نفی بجوت کن ولا تبر رنگ تبر وجل جاہلیت الاولا. ٹکی رہو اپنے گھروں میں. یہ بہت بنیادی بات ہے کہ تمہارا اصل دائرہ کار گھر ہے, مجبوری کو کہیں نکلنا پڑے تو نکلنا پڑے, ورنہ عورت یہ سمجھے کہ میرا اصل دائرہ کار میرا گھر ہے, میری چار دیواری, میرا اصل کام اولاد کی پرورش ہے, اولاد کی تربیت ہے, ان کے دلوں میں بہترین جذبات پیدا کرنے ہیں, گھر میں ایک بڑا ہی سکون بخش ماحول پیدا کرنا ہے کہ شوہر جو ہے باہر سختیاں جھیل کر آئے, سخت کام کر کے آئے تو گھر میں آئے تو اسے پرسکون ماحول. یہ ہے اصل کنٹریبیوشن کے جو اسلامی معاشرے کے اندر عورت کو کرنی. لیکن یہ ہے کہ مجبوری کے تحت نکلنا پڑے تو اس کا حکم آگے آ جائے گا. یہ نہیں ہے کہ بالکل کسی حالت میں نکلنا ہی نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ حکم جو وقر نفی وجود سے کھلنا, تم اپنے گھروں میں ٹک کر رہو. ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولى اور مت نمایاں ہونے کی کوشش کرو جیسے کہ پچھلی جاہلیت میں تم نمایاں ہونے کی کوشش کرتی تھی. تبرج کے معنی کو سمجھ لیجیے، برج کہتے ہیں کسی اونچی اور نمایاں جگہ کو، اس لیے کہ جو قلعے ہوتے تھے اور ان کے جو فصیلے ہوتی تھی، فصیلوں پر برجیاں ہوتی تھی. اب ظاہر بات ہے کہ دور سے جب کوئی آتا تھا مسافر تو سب سے پہلے اسے وہ برجیاں نظر آتی کہ نمایاں ترین چیزیں وہی ہیں، گنبد ہیں اگر تو وہ نظر آ گئے وہ نمایاں ترین چیز ہے. تبرج باب تفاعل ہے نمایاں ہونا، ابھرنا، لوگوں کی نگاہوں میں آنا. یہ جو در حقیقت ایک فطری کمزوری کہہ لیجیے عورت کے اندر، جیسے کہ مرد کے بارے میں فرمایا خلق الانسان ضعیفا، یہ مرد اور عورت دونوں کے بارے میں فرمایا، تو یہ تبرج جو ہے اس کا جذبہ اندر سے ابھرتا ہے. جیسے نفس کی خواہشات اور داعیات ہمارے اندر سے ابھرتے ہیں، ایسے خصوصاً عورت کے اندر یہ جذبہ ابھرتا ہے. تو اس سے روکا گیا، اسے روکو. بھلا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولى، کہ تم مت نمایاں ہونے کی کوشش کرو. اب اس کا مراد لی گئی ہے، ترجمہ مل جائے گی، کہ بناؤ سنگھار کر کے مت نکلا کرو جیسے کہ تم ایام جاہلیت میں بناؤ سنگھار کر کے نکلا کرتے. تیسری ہدایت، واقن سلا کا واقین سکا کا واقع اللہ و رسول. اب یہ تو وہ حکم ہے جو تمام مسلمان مردوں کے لیے دیے، اور نماز قائم رکھو، زکات ادا کرو، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے نبی کے گھر والوں، اب یہاں صاحب بات ہے کہ کھیت تان کر کے کسی اور کو لایا جائے تو لایا جائے، یہاں پر تو ظاہر بات ہے کہ مراد نسان نبی ازواج مطہرات ہیں. ویسے ہمیں انکار نہیں ہے کہ بعض احادیث میں حضور نے فرمایا کہ اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، وہاں بھی کے لفظ کو اضافہ کرنا پڑے گا کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. حضرت فاطمہ ہے، حضرت علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، رضی اللہ تعالی عنہم، ظاہر بات ہے کہ امت کے بہت محبوب ہیں، کہتے ہیں. لیکن یہ کہ اصل اہل بیت کا لفظ ہے، یہ بڑا ظلم ہے کہ ازواج مطہرات کو ذہن سے نکال کر اور اہل بیت کے لیے یہ چار افراد جو ہیں ان کو سمجھ لیا جائے کہ اصل یہ اہل بیت ہے. یہ الحاد ہے، یہ کجی پیدا کرتا ہے. تو اے نبی کے گھر والوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی نجاست کو دور کر دے. کیوں کر دے؟ تمہیں نمونہ بنانا ہے. نمونہ تو وہی ہونا چاہیے نا، کہ پاک صاف ہو، اعلیٰ ترین ہو، ستھرا ہو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اور تمہیں پاک کرے، خوب پاک کرے، یعنی انتہائی تمہارا تزکیہ اور تطہیر کر دے، تاکہ تمام امت کی خواتین کے لیے تم نمونہ بن سکو. مذکور نما یوتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، اور تلاوت کیا کرو، یاد کیا کرو، جو تمہارے گھروں میں تلاوت کیا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے اللہ کی آیات میں سے اور حکمت میں سے. یعنی خوش نصیبی سمجھو کہ تم نبی کے گھروں میں ہو، اور نبی کے گھر میں ہونے کے باعث تمہارے گھروں میں وہی نازل ہو رہی ہے. حضور نے حضرت عائشہ کے بارے میں فرمایا کہ صرف یہ میری وہ زوجہ ہے کہ جن کے لحاف میں بھی مجھ پر وہی نازل ہوئی. اب یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حدیہ ہے، ایک فضل ہے جو تمہارے گھروں میں ہل برت رہا ہے. پھر یہ کہ حضور کے اقوال، حکمت بھرے اقوال، ایک ایک موتی ہے جو حضور کی زبان مبارک سے جو ہے جو نکل رہا ہے، تو تم تو ان کو سمیٹو. تمہیں اور چیزوں کی کیا پڑی ہوئی؟ کسی اور چیز کی قدر و قیمت تمہاری نگاہوں میں کیسے ہو جائے گی؟ مذکور نما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا. یقین اللہ تعالی باریک بین ہے اور باخبر ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ اونچا مقام حضرت عائشہ کا ہے ازواج مطہرات میں. ایک تو یہ کہ سب سے کم عمر میں حضور کے حوالہ عقلیں آ گئی، طویل طویل عرصہ حضور کے ساتھ بسر کیا. یہ زمانہ وہ ہے جس میں شریعت نازل ہو رہی تھی، تو شریعت کا فہم اور تفقہ جس کو کہتے ہیں وہ انہیں بتمام و کمال حاصل ہوا. لہذا امت نے انہیں فقہائے صحابہ میں شمار کیا ہے، اور ہم پلہ مانا ہے ان کے فہم اور تفقہ فی الدین کو حضرت علی اور حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ نے، کہ جو ان کا مقام ہے وہی مقام حضرت عائشہ سے بھی کرتا ہے. اور خاص طور پر خواتین کے ذمن میں تو یہی سب سے بڑی رہنما ہے، کہ یہی بتاتی ہیں آخر تعلق زن و شوہر ہے، معاملات ہیں، ان میں بھی انسان کو ضرورت ہے کہ ہمارے لیے کیا ہدایت ہے، کیا کیا جا سکتا ہے، کیا نہیں کیا جا سکتا ہے، کیا آداب ہے، کیا پابندیاں ہیں. وہ ساری چیزیں حضرت عائشہ نے امت کو سکھائی. ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات. نوٹ کیجئے سورہ نور میں پانچویں رکوع کی پہلی آیت تھی آیت نور، اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح. یہاں پانچویں رکوع کی یہ آیت آ رہی ہے، یہ بھی بڑی عظیم آیات میں سے ہے. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو اوصاف محمودہ ہیں، جو پسندیدہ ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں پیدا ہو، ان کو دوہرا دوہرا کر بیان کیا، مردوں کے لیے عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے عورتوں کے لیے. اشارہ کس بات کی طرف ہو گیا کہ نیکیوں میں بھلائیوں میں کوئی فرق نہیں ہے مرد اور عورت کے مابین. اعلیٰ نیکیاں، اعلیٰ مقامات، روحانیت کے مقامات، دینی مراتب جو مرد حاصل کر سکتے ہیں عورتیں بھی حاصل کر سکتے ہیں. یعنی مساوات کس جگہ پر ہے؟ مرد و زن کے مابین مساوات ہے اخلاق میں، مساوات ہے دین میں، مساوات ہے نیکیوں میں. کہ جو بھی بھلائی جو ہے مرد کمائے گا اس کے لیے ہے، عورت کمائے گی اس کے لیے. مراتب عالیہ، اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مردوں میں ہے تو حضرت رابعہ بصریہ خواتین میں. اگر پہلی اللہ کی راہ میں جان مردوں کی گئی حضرت عماد، حضرت عماد کے والد یاسر کی، تو خواتین میں بھی ان کی اہلیہ حضرت سمیہ خان کے ساتھ موجود ہے. دونوں نے بیت مقدس جانے شہادت نوش کیا. اس اعتبار سے دین کی خدمت ہو یا اخلاق عالیہ ہو یا عبادات ہو یا ذکر ہو، صدقات ہو، خیرات ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. مردوں اور عورتوں میں کوئی تفاوت نہیں ہے، کوئی نہیں ہے کہ کوئی اعلیٰ ہے اور کوئی ادنا ہے. ان المسلمین والمسلمات، یقیناً مسلمان مرد مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور راست باز مرد اور راستین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور خیرات اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ اور خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی خواتین، والذاکرین اللہ کثیراً والذاکرات، اور اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور اسی طرح کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والی عورتیں. اعظم اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے تیار کیا ہے، فراہم کیا ہے اپنی جانب سے مغفرت بھی اور اجر عظیم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. یہ ایمان اور اسلام کی ایک تعبیر ہے، اور بڑی پیاری تعبیر ہے. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کی یہ شان نہیں ہے، اس کے یہ شایان شان نہیں ہے، یہ اس کے لیے روا نہیں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کی طرف سے کوئی حکم آ جائے، کوئی فیصلہ ہو جائے، تو پھر بھی وہ اس میں اپنے لیے کوئی آپشن تلاش کرے، پھر بھی یہ چاہے کہ کوئی اختیار ہمیں ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ یہ کام ہم کریں یا نہ کریں، جبکہ اللہ اس کا رسول فیصلہ کر چکے. اگر اس کے باوجود کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میرے پاس کوئی آپشن ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان سے، ایمان حقیقی سے تہی دس. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ تو بھٹک گیا سیدھے راستے سے اور بہت دور نکل گیا اپنی گمراہی میں. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ، اب یہ معاملہ وہ آ رہا ہے حضرت زید کا. حضرت زید ابن حارثہ یہ غلام تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیش کیا تھا حضور کی خدمت میں. حضور کو ان سے انتہائی محبت تھی، آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنا لیا. لیکن یہ کہ اب جب یہ حکم آ گیا کہ وہ منہ بلا بیٹا نہیں ہے، تو وہ چیز ان کے لیے صدمے کا باعث بنی. کہاں ان کا نام لیا جاتا تھا زید ابن محمد، کہاں وہ پھر رہ گئے زید ابن حارثہ. تو کچھ حضور نے ان کی دلجوئی کے لیے، اور کچھ یہ کہ یہ جو مسلمانوں میں فرق و تفاوت ہے اونچ نیچ اسے ختم کرنے کے لیے، ان کا نکاح کیا اپنی پھوپھی زاد بہن سے حضرت زینب بن جحش سے. یہ دو مقاصد تھے پیش نظر، ایک حضرت زید کی دلجوئی اور ایک فرق و تفاوت کو ختم کرنا. حضرت زینب بھی اس کے لیے تیار نہیں تھی، ان کے پورے گھر والے بھی تیار نہیں تھے، لیکن حضور کا فرمان سن کر وہ خاموش ہو گئی. لیکن ظاہر بات ہے کہ خاموش تو ایک عورت ہو جائے گی، لیکن اگر اس کا مزاج قبول نہ کر رہا ہو کسی مرد کو ایک شوہر کی حیثیت سے، تو وہ گھریلو زندگی تو ٹھیک نہیں چلے گی. لہذا موافقت نہیں ہوئی، کھٹ پٹ رہتی تھی، کئی مرتبہ حضرت زید نے اپنا یہ انڈیا ظاہر کیا حضور کے سامنے کہ میں زینب کو طلاق دے دینا چاہتا ہوں. گھر میں ہر وقت جو ہے وہ ایک چپل کش رہتی ہے. بھائی سکول النبی علم اللہ, اب یہ معاملہ وہ آ رہا ہے حضرت زید کا. حضرت زید ابن حارثہ یہ غلام تھے, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیش کیا تھا حضور کی خدمت میں. حضور کو ان سے انتہائی محبت تھی, آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنا دیا. لیکن یہ کہ اب جب یہ حکم آ گیا کہ وہ منہ بولا بیٹا نہیں ہے تو وہ چیز ان کے لیے صدمے کا باعث بنی. کہاں ان کا نام لیا جاتا تھا زید ابن محمد, کہاں وہ پھر رہ گیا زید ابن حارثہ. تو کچھ حضور نے ان کی دلجوئی کے لیے اور کچھ یہ کہ یہ جو مسلمانوں میں فرق و تفاوت ہے اونچ نیچ اسے ختم کرنے کے لیے, ان کا نکاح کیا اپنی پھوپھی زاد بہن سے حضرت زینب نے جہاز سے. یہ دو مقاصد تھے پیش نظر, ایک حضرت زینب کی دلجوئی اور ایک فرق و تفاوت کو ختم کرنا. حضرت زینب بھی اس کے لیے تیار نہیں تھی, ان کے پورے گھر والے بھی تیار نہیں تھے, لیکن حضور کا فرمان سن کر تو خاموش ہو گئے. لیکن ظاہر بات ہے کہ خاموش تو ایک عورت ہو جائے گی, لیکن اگر اس کا مزاج قبول نہ کر رہا ہو کسی مرد کو ایک شوہر کی حیثیت سے تو وہ گھریلو زندگی تو ٹھیک نہیں چلے گی. لہذا موافقت نہیں ہوئی, کھٹ پٹ رہتی تھی. کئی مرتبہ حضرت زید نے اپنا یہ انڈیا ظاہر کیا حضور کے سامنے کہ میں زینب کو طلاق دے دینا چاہتا ہوں. گھر میں ہر وقت جو ہے وہ ایک چپل کش رہتی ہے. حضور روکتے رہے. کیوں روکتے رہے؟ کہ حضور کو یہ خیال تھا کہ ایک تو میں نے اس کی خواہش کے خلاف ایک آزاد شدہ غلام سے اپنے پھوپھی زاد بہن قریش کے ایک اعلیٰ ترین گھرانے کی خاتون کو میں نے گویا کہ مجبور کیا نکاح پر. اب یہ کہ اگر اس کو دام لگ گیا طلاق کا تو اب اس کی دلجوئی کی کوئی صورت اس کی سوا نہیں رہے گی پھر کہ میں خود اس سے نکاح کروں. لیکن یہ چیز ایسی تھی کہ اندیشہ تھا حضور کو کہ طوفان کھڑا ہوگا. حالانکہ حضور کے علم میں یہ بات تو آ چکی کہ منہ بولا بیٹا جو ہے شریعت میں کوئی معنی نہیں رکھتا, وہ بہو کے درجے میں نہیں ہے, اس لیے کہ وہ تو منہ بولے بیٹے تھے, حقیقی بیٹے تو نہیں تھے. لیکن پھر بھی یہ کہ دشمن موجود ہے, سماعتوں ہمسایہ کا خوف جسے ہم کہتے ہیں کہ لوگ اس کا طوفان کھڑا کر دیں گے, تو حضور اس وجہ سے انہیں ہی روکتے رہے کہ نہیں زید ایسا نہ کرو, اسے گھر میں رکھو, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا, معاملہ درست ہو جائے گا. لیکن حضرت زید نے آخر پریشان آ کر طلاق دے دی. اور جب طلاق دے دی تو پھر جب عدت پوری ہو گئی تو اللہ کے حکم سے پھر حضور نے ان سے نکاح کیا. اس طرح ایک وہ رسم جو تھی وہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی. کہ یہ جو بھی تبنیت ہے, متمنا بنا لینا, اس کی کوئی شرعی اور قانونی حیثیت نہیں. ایک منہ بولا بیٹا جو تھا اس کی بھی بیوی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کر لیا تو اب گویا کہ وہ بات ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. یہ ہے وہ واقعہ. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي عَلِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَمَ عَلَيْهِ, اور اے نبی جب آپ کہتے تھے اس شخص سے جس پر آپ نے بھی انعام کیا اور اللہ نے بھی انعام فرمایا, یہ حضرت زید کا ذکر ہو رہا ہے, امسک علیک زوجک, آپ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو روکے رکھو, اپنے گھر میں بسائے رکھو, طلاق مت دو, واتق اللہ, اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدی ہے, اور آپ چھپا رہے تھے اپنے جی میں وہ چیز جو اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا. یعنی چھپا کیا رہے تھے کہ اگر طلاق ہو گئی تو پھر اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ اب زینب کی دلجوئی کے لیے میں خود نکاح کروں اور اس پر طوفان کھڑا ہو جائے گا. تو آپ اس کو چھپا رہے تھے اور اللہ اس کو ظاہر کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا. وہ تخشى الناس, اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے, واللہ احق ان تخشاه, اللہ کو زیادہ حق حاصل ہے اس کا کہ آپ اس سے ڈرے. فلما قضى زيد منها وطرا, تو جب زید نے اس سے اپنا معاملہ چکا لیا, ختم کر لیا, یعنی طلاق دے ہی دی اور عدت بھی ختم ہو گئی, زوجناکها, ہم نے زینب کو آپ کی زوجیت میں دیا. اب یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے حکم سے سرکاری محمد رسول اللہ کیسے کریں. زوجنا کہا, ہم نے اسے آپ کی زوجیت میں دے دیا. لیکن لا یکون علی المؤمنین حرج, تاکہ نہ رہے اہل ایمان پر کوئی حرج اور تنگی, فی ازواج ادعیائہم, اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں, اذا قضوا منہن وطرا, جب وطرا جب کہ وہ ان سے اپنا تعلق منقطع کر لیا. وکان امر اللہ مفعولا, اور اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ تو ہو کر رہنا ہے, ہو کر رہنا ہی تھا. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له, نبی کے لیے کوئی حرج نہیں ہو سکتا اس چیز میں جو اللہ نے اس کے لیے فرض کر دی, ذمہ کر دی. سنت اللہ الذین, سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل, یہ اللہ کا وہ قانون ہے اصل جو ان سب کے بارے میں ہے کہ جو پہلے گزر چکے. وکان امر اللہ قدرا مقدورا, اور اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ تو ایک اندازے کے مطابق ٹھہر چکا, طے پا چکا. الذین یبلغون رسالات اللہ, وہ ہستیاں جو اللہ کے پیغامات کو پہنچانے پر معمور ہوتی ہیں. ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ, اور وہ تو ڈرتے ہیں صرف اللہ ہی سے, اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے. کوئی خیال نہیں آنا چاہیے دنیا کیا کہے گی, صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ دین میں بات صحیح ہے یا نہیں. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ انسان دو کے سامنے اپنا حساب صاف رکھے, تیسرے کسی کی پرواہ نہ کرے. ایک اللہ کے سامنے اپنا حساب صاف, اور ایک اپنے ضمیر کے سامنے اپنا حساب صاف. اگر یہ دو حساب صاف ہیں تو تیسری کسی ہستی کی پرواہ کرنے کی ضرورت, کسے بات جو چاہے کوئی کہے, جو طوفان اٹھائے, جو اسکینڈل بنائے, اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. بالخصوص وہ لوگ جو دین کی کسی خدمت پر قبر کس لیں. الذین یبلغون رسالات اللہ, اور یہ اللہ کے پیغامات کو پہنچانا اب رسولوں کے سلسلے کے ختم ہو جانے کے بعد کس کے ذمے ہے؟ اب یہ امتیوں کے ذمے ہے. اسی قرآن کی تبلیغ, فلیبلغ الشاہد الغائبہ, اب پہنچائے وہ اس کو جو یہاں پر موجود ہے ان کو جو یہاں موجود نہیں. انہیں جو ہے خاص طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ بھائی یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ, کہ انہیں صرف اللہ سے ڈرنا ہے, اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا. وکفا باللہ حسیبا, اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. یعنی تم نے زید کو بیٹا قرار دے دیا ہے, وہ بیٹے نہیں ہے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کو تو ہم نے دی ہے تو بیٹیاں دی ہیں, تمہارے مردوں میں سے وہ کسی کے باپ نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے دو یا تین صاحبزادے, کچھ تعلیم کے ساتھ معلوم نہیں ہوتا, جو ابتدائی دور ہے مکی دور, اس کے حالات ہمارے پاس صلاحیت کے ساتھ نہیں ہے. حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئے اور وہ بھی بچپن میں فوت ہو گئے. آخری جو دور ہے آپ کی حیات دنیاوی کا, اس میں حضرت ابراہیم تولد ہوئے, وہ حضرت ماریا قبطیہ کے بطن سے, لیکن وہ بھی خیرخواہ ہی تھے جو اللہ نے انہیں بھی اٹھا لیا. لہذا امت میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں بیٹیاں اللہ نے دی ہیں, اور بہت بڑی شرارت سنا ہے ابھی ہوئی ہے, میرے پاس ٹیلی ویژن ہے, میں دیکھتا ہوں کہ کسی نہایت خبیث فطرت انسان نے ٹیلی ویژن پروگرام میں کہا ہے کہ حضور کی صرف ایک بیٹی تھی حضرت فاطمہ, باقی کوئی بیٹی حضور کی نہیں تھی. یہ باتیں یہ اپنی مجالس میں تو اس قسم کی غلط حرکتیں کر رہے تھے, لیکن ٹیلی ویژن پروگرام پر اس بات کا آ جانا, کیونکہ ترجمان القرآن میں اس مرتبہ نعیم صدیقی صاحب نے باقاعدہ اس پر ایک مضمون لکھا ہے, اور یہ بات واقعی ایسی ہے کہ اس پر بہت ہی احتجاج ہونا چاہیے شدت کے ساتھ, کہ ان لوگوں کی ضرورت ابھی ختم پڑ گئی کہ وہ اس ملک کے ٹیلی ویژن پر اتنی غلط بات کہنے کے لیے وہ انہوں نے ضرورت کر لی اور ہمت کر لی. بہرحال اسی صورت میں ثابت ہو جائے گا حضور کی ایک سے زائد بیٹیوں کا معاملہ, یعنی تاریخی مسئلے کو علیحدہ رکھیے تو نص قرآنی سے ثابت ہے کہ کم سے کم تین بیٹیاں تو ثابت ہو جائیں گی جب جمع کا صیغہ آئے گا عربی زبان میں, تو وہ کم سے کم تین کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا. بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ, بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہے اور نبیوں کی مہر ہے. یعنی جیسے کسی چیز کو آپ بند کر دیتے ہیں, مہر لگا دیتے ہیں, اب نبوت پر مہر لگ چکی, اب نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا. اس کی جو تشریح ہوئی ہے احادیث میں, اس میں وعدے کر دیا گیا, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, یعنی میرے نبیوں کے مہر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں. اس کے معنی کیا ہے؟ اس آیت کے ربط کو سمجھیے کہ اگر اب بھی اس غلط رسول کو نہ توڑا جائے تو پھر کون توڑے گا؟ کوئی اور نبی تو آنا نہیں ہے. یعنی اگر تو کوئی اور نبی آنا ہوتا تو کسی چیز کو ابھی ملتوی کیا جا سکتا تھا کہ ابھی ماحول سازگار نہیں ہے, طوفان اٹھے گا, لوگوں کے ذہن تیار نہیں ہے اتنی بڑی بات کو, اتنی کڑوی گولی کو نگلنے کے لیے, چلو اگلے نبی کے حوالے سے اس کے ذریعے سے اس بات کو ختم کر دیں گے. لیکن اس آیت کا اس کانٹیکسٹ میں آنا جو ہے اس کو سمجھ لیجیے کہ اس رسم کو تو ختم کرتے تو محمد ہی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ وہ اب خاتم النبیین ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اہل ایمان یاد کرو اللہ کو ذکر کثیر کثرت کے ساتھ. ذکر کثیر کیا ہے؟ تمام ذکر ہر حال میں اللہ کو یاد رکھا جائے، جس کو سورہ آل عمران نے کہا تھا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے، جو بھی کام آپ کر رہے ہیں وہ دھیان اللہ کی طرف رکھے. آپ کو کام کر رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، قرآن مجید پڑھتے جائیے، ذکر کرتے جائیے، یہ کام جو ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کو یاد رکھے. وسبحوا بکرۃ واصیلا، اس کی تسبیح کیا کرو صبح شام. هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی ہے جو تم پر اپنی عنایتیں نازل فرماتا ہے، رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے فرشتے بھی وہ بھی رحمتیں نازل فرماتے ہیں. لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. وکان بالمؤمنین رحیما، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے حق میں بہت رحیم. اس کو بھی نوٹ کیجئے اسی طرح جیسے سورہ انفال میں نے نوٹ کرایا تھا کہ وہ آیت کہ اے نبی آپ نے جو مٹھی بھر کر پھینکی کنکروں کی، آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، صحیح. لیکن اسی کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے کہ اے مسلمانوں تم نے نہیں قتل کیے یہ 70 فرشتے جو ہے بلکہ اللہ نے قتل کیے. اب اس میں جب عموم آ جاتا ہے تو شرک جو ہے اس کی جڑ کٹ جاتی ہے، درجات کا فرق رہ جائے گا، یعنی کوانٹیٹیو ہوگا ڈفرنس، کوالیٹیٹیو نہیں رہا. وہی معاملہ حضور کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وہی اہل ایمان کے بارے میں، اسی طرح یہ معاملہ ہے. آگے چل کر وہ آیت آ جائے گی جو آپ میں سے ہر شخص کو یاد ہوگی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں. بالکل وہی الفاظ آ رہے ہیں اہل ایمان کے لیے، هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ، اے مسلمانوں اے اہل ایمان اللہ ہی ہے کہ جو تم پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور نہ صرف اللہ بلکہ اس کے فرشتے بھی. لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. وکان بالمؤمنین رحیما، تحیتهم یوم یلقونہ سلام، جس دن کے وہ اس سے ملیں گے اس روز ان کا قول کیا ہوگا؟ سلام. وعد لهم اجرا کریما، اور اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہے بہت باعزت اجر. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہ بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر. مبشر اور نذیر تو ہم نے اب تک جو 21 پارے پڑھے ہیں ان میں میرا خیال ہے کہ کم سے کم 8-10 مرتبہ تو یہ الفاظ جڑ کر آئے ہوں گے، جن کی نہیں کی ہے خود حضور کے لیے آ چکا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. یہ تو سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ کہف میں جمع کسی چیزیں میں وما ارسلنا المرسلین الا مبشرین ومنذرین. یہاں پر اس پر ایک لفظ کا اضافہ کیا، شاہد، گواہ بنا کر بھیجا. آپ یہاں قولی اور عملی گواہی دے رہے ہیں دین کے لیے اللہ کے حق میں، اور آپ نے گواہی لے لی اس دنیا سے جانے سے قبل امت سے کہ میں نے تمہیں پہنچا دیا، اور آپ اب گواہ بن کر کھڑے ہوں گے قیامت کے دن عدالت اخروی میں سرکاری گواہ کی حیثیت سے، پروسیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے، کہ اللہ تیری تعلیم جو مجھ تک آئی تھی میں نے پہنچا دی. یہ ہے شہادت، جس کا کہ ہم دو آیتیں پڑھ چکے ہیں سورہ حج کے آخر میں، لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، اور سورہ بقرہ میں وکذلک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. یہ وہ لفظ ہے، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا اور بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا، وداعیا للہ باذنہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا اس کے حکم سے. یہ بھی فرق نوٹ کر لیجئے، اولیاء اللہ بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں لیکن رسول مامور ہو کر بلاتا ہے، جبکہ وہ معمور نہیں ہے ذاتی طور پر. یہ وہی ہے کہ جو عام انسان کا فرض ہے، اس کا میں فرق بیان کیا کرتا ہوں کہ ہر شہری کا فرض ہے کہ حفظان صحت کے اصول کو پیش نظر رکھے، ہر شہری کا فرض ہے، لیکن ایک محکمہ ہی بنا دیا گیا اس کام کے لیے، وہ تو اسی کی روٹی لے کے کھاتے ہیں، اسی کی تنخواہ پاتے ہیں، تو وہ اس کام کے لیے خاص طور پر معمور ہو گئے. یا ہر شہری کو امن و امان کو قائم رکھنا چاہیے، لیکن پولیس والا تو اسی کی روٹی کھاتا ہے، کہ وہ اس کے لیے جو ہے جان ہتھیلی پر رکھ کر بھی امن کو قائم رکھنے کے لیے وہ مامور ہے اس پر. اسی طریقے سے رسول تو مامور ہو جاتے ہیں، انہیں تو کرنا ہی ہے، وہ تو ان کا فرض منصب ہی ہے، اگر کہ یہ کہ دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں رسول کی پیروی کرتے ہوئے تو اپنے لیے جو ثواب جو ہے حاصل کریں گے، لیکن باذن ہی اللہ کے حکم سے اور اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف بلانے والے وہ صرف اللہ کے رسول ہوتے ہیں. وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا. وہ بشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا،
اور بشارت دے دیجیے اہل ایمان کو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. ولا تطیع الکافرین والمنافقین ودع اذاهم, اور مت کہنا مانیے یا مت توجہ فرمائیے. یہ تطیع کا میں آپ کو بتا چکا ہوں, ڈونٹ لینڈ این ایئر, آپ ان کی باتیں سننے میں دفاع کیجیے ان کو. مت آپ توجہ حکم توجہ ہو کافروں اور منافقوں کی طرف, ودع اذاهم مت دفاع کیجیے ان کی ایذا بخش باتوں کو, چھوڑ دیجیے ان کو, دفع کیجیے. وتوکل علی اللہ, اللہ پر توکل کیجیے, وکفا باللہ وکیلا, اور کافی ہے اللہ بحیثیت کارساز. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لکم علیهن من عدۃ تعتدونها. اہل ایمان, جب تم مومن خواتین سے نکاح کرو پھر تم انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ انہیں مشق کرو, تو تمہارا کوئی حق نہیں ہے ان پر کہ وہ عدت جو ہے وہ کی پوری کریں گنتی, جب تمہارا کوئی تعلق ہوا ہی نہیں. اور فقہا نے سے لیا ہے کہ چاہے جہاں تک تعلق زنو سو ہے, بالفعل وہ نہ ہوا ہو, خلوت صحیحہ بھی اگر ہو گئی ہے, تنہائی میں علیحدہ رہے ہیں, تو بھی پھر ثابت ہو جائے گا معاملہ, اور پھر یہ کہ عدت بھی ہوگی اور پھر سارا معاملہ مہر کا بھی پورا ہوگا. لیکن یہ کہ یہاں صرف یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے کیسز میں کہ شادی ہوئی تھی, نکاح ہو گیا تھا, رخصت ہوئی نہیں, ملاقات ان کی ہوئی نہیں, خلوت صحیحہ ہوئی نہیں, کسی وجہ سے طلاق دے, تو اب اس میں پھر عدت نہیں ہے کہ وہ گنتی پوری کرے. سمجھتے ہوں نہ وسبے ہوں نہ صلاح جمیلا, تو انہیں کچھ سامان دے کر اور انہیں خوبصورت طریقے پر رخصت کر دو. یا ایھا النبی ان اہل اللہ نے کہا ازواج کن لاتی آتیتا اجورہن, اے نبی ہم نے آپ کے لیے حلال ٹھہرایا ہے آپ کی ان ازواج کو, ان بیویوں کو جنہیں آپ نے ان کے مہر ادا کیے. وما ملکت یمینوں کا مما افاء اللہ علیک, اور جو آپ کی مل کے یمین ہے, آپ کی بانیاں ہیں, لولیاں ہیں, جو مال فے میں آپ کے پاس آیا ہے, فے اس مال غنیمت کو کہتے ہیں جو بغیر جنگ کے حاصل ہو جائے, وہ فے ہے. اور وہ فے جو ہے وہ کل کا کل اللہ تعالیٰ نے, یعنی اس میں مال غنیمت میں تو پانچواں حصہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا, لیکن فے کل کا کل جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے, اس میں کسی اور کا حصہ نہیں. اب جیسے کہ حضرت ماریا قبطیہ کو تحفے اور ہدیے کی حیثیت سے مقوقت شاہ مصر میں حضور کی خدمت میں بھیجا تھا, اب یہ کوئی جنگ تو نہیں ہوئی تھی, کوئی لوڈی بازی کی حیثیت سے وہ نہیں آئی تھی, اسے اگر کہیں گے تو فے کہیں گے. وہ بنات امن کا, اور آپ کی چچازاد بہنیں, وہ بنات امبات کا, اور آپ کی پھوپھی زاد بہنیں, وہ بنات خال کا, اور آپ کی ماموزاد بہنیں, وہ بنات خالات کا, اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں یعنی خالہ زاد بہنیں, اللاتی حاجر نما کا, جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے. وامرأۃً مومنۃً ان وہبت نفسہا للنبی, اور اس عورت کو بھی, اس مومنہ خاتون کو بھی ہم نے آپ کے لیے حلال ٹھہرایا ہے کہ جو اپنا نفس نبی کو ہبا کر دے, یعنی بغیر مہر کے وہ پیشکش کرے کہ میں آپ کے نکاح میں آنے کے لیے تیار ہوں. ان اراد النبی و ایسن کے ہا, اگر نبی کا بھی ارادہ ہو جائے تو انہیں اپنے حوالہ عقد میں, اپنے نکاح میں لے لیں. خالصۃ لک من دون المؤمنین, یہ صرف آپ کے لیے ایک استثنائی اجازت ہے دوسرے مسلمانوں کے علاوہ. حضور کے ازدواجی معاملے میں دو چیزیں ہیں کہ جو عام مسلمانوں سے ہٹ کر ہیں. نمبر ایک یہ کہ چار کی تعداد کی پابندی حضور پر نہیں تھی, بلکہ یہ کہ اس سے زائد بھی آپ کے حوالہ عقد میں رہی ہیں. اور جب چار کی آیت نازل ہوئی ہے سورہ نساء والی, تو جن مسلمانوں کے ہاں چار سے زیادہ بیویاں تھیں انہوں نے طلاق دی اور صرف چار کو ریٹین کیا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مستثنی کیا گیا. اس کی بہت سی وجوہات ہیں, اور دوسری خواتین کو کسی نے طلاق دے دی تو کوئی اور نکاح کر سکتا ہے. حضور کی ازواج جو ہے وہ پوری امت کے لیے مائیں قرار دی جا چکی ہیں, ان کا نکاح کسی اور سے ہو نہیں سکتا, لہذا ان کو حضور ہی کے گھر میں رہنا چاہیے, یہ اس کی عقلی اور منطقی جو ہے وہ دلیل. لہذا ایک تو استثنا اس میں کیا گیا, دوسرا استثنا اس میں کیا گیا کہ کوئی دوسرا مسلمان اگر نکاح کرے گا تو مہر لازم ہے. مہر اگر مقرر نہیں ہوا ہے تو جو مہر مثل کہلاتا ہے وہ دینا پڑے گا, لیکن مہر جو ہے وہ نکاح کے لیے ضروری ہے. جبکہ یہ نبی کے لیے یہ کہا گیا کہ اگر کوئی خاتون بغیر مہر کے حضور کے نکاح میں آنے کے لیے آمادہ ہو اور حضور بھی چاہے تو انہیں اجازت. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم, ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ ہم نے عام لوگوں کے ذمے کیا ہے ان کی بیویوں کے بارے میں. وما ملکت ایمانہم, اور جو بھی ان کی باندیاں ہیں, یعنی آپ کے لیے جو استثناء ہم کر رہے ہیں تو جان بوجھ کر کر رہے ہیں. لیکن لا یکون علیک حرج, تاکہ آپ کے اوپر کوئی تنگی نہ ہو,
آپ کو جو اہم فرائض منصبی ادا کرنے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مصلحتیں خوب جانتا ہے، لہذا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے عام اہل ایمان کے علاوہ سے بڑھ کر یہ دو رعایتیں رکھی. فکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ترجی من تشاء منہن، ان میں سے اپنی ازواج میں سے جسے آپ چاہیں ذرا فاصلے پر کر دیں، یعنی یہ کہ ضروری نہیں تھا. تیسری یہ بات تھی حضور پر کہ عدل جو ہے باری کا مقرر کرنا اور وقت کا برابر تقسیم کرنا، حضور اس کے پابند نہیں تھے، اگرچہ اس کے باوجود حضور نے پابندی کر کے دکھائی اور کمال درجے میں پابندی کی کہ جو بھی ناپول کی چیزیں تھیں اس میں کوئی فرق نہیں رکھا، لیکن حضور کو مستثنی کیا گیا کہ آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ چاہیں تو ذرا ایک کسی بیوی کو اپنے سے دور کر دیں، وَتُوبِ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ، جسے آپ چاہیں اپنے قریب رکھیں، وَمَنِ اتَّقَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور جسے کبھی ذرا دور کر دیا ہو پھر اگر اسے اپنے قریب لے آئیں تب بھی آپ کو کوئی حرج نہیں ہے. یہ اختیارات ہیں کہ جو حضور کو خاص طور پر دیے گئے اپنی عائلی زندگی میں. ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، یہ اس سے زیادہ قریب ہے اور مناسب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں. وَلَا يَحْزَنَّ، اور وہ غمگین نہ ہو. وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، اور وہ راضی رہیں اس سے کہ جو آپ ان سب کو دیں، یعنی آپ کا طرز عمل ان کے ساتھ ایسا رہے کہ ان میں سے کوئی بھی غمگین اور دلگیر نہ ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. وَقَالَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے. لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ، اب اس کے بعد کوئی اور عورت آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی، یعنی اس صورت کے نزول کے بعد پھر کسی نئے نکاح کی آپ کو اجازت نہیں. اب تک جو ہو گئی ہو گئی، اور ان میں چار کی پابندی نہیں ہے، اس میں آپ کے لیے مزید یہ گنجائش بھی ہے کہ آپ ان میں وہ عدل نہ بھی کریں تب بھی اللہ کے ہاں پکڑ نہیں ہوگی. لیکن لا يحل لك النساء من بعد ولا تبدل بهن من ازواج، اور نہ یہ کہ آپ ان میں سے کسی ایک کو ہٹا کر اور کسی اور کو لے آئیں، یعنی کسی کو طلاق دے دیں اور کسی اور کو آپ اپنے نکاح میں لے آئیں. ولو اعجبك حسنهن، چاہے آپ کو ان کا حسن بہت ہی پسند آئے. اب یہ قرآن مجید میں کوئی لگی لپتی نہیں ہے، بات صاف صاف کی جا رہی ہے، جو انسانی معاملات ہیں اس کے اندر جو ہے کھلی کھلی بات. آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری اس دنیا میں سے جو چیزیں پسند ہیں، آپ نے خوشبو کا ذکر کیا، عورتوں کا ذکر کیا، آپ نے صاف کہا ہے کہ مجھے یہ چیزیں جو ہے اور میری آنکھ کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں حضور نے صاف ان کا اعتراف کیا ہے. تو چاہے آپ کو کسی کا حسن بھا جائے، لیکن اب آپ کو مزید نکاح کی اجازت نہیں ہے، اور نہ یہ کہ ان میں سے کسی ایک کو طلاق دے کر آپ اس کی جگہ کسی اور کو لے آئے. الا ما ملکت یمینک، ہاں اس سے مستثنی ہے باندیاں، اگر کوئی مال غنیمت میں، یا جیسے کہ مقوق شاہ مصر نے بھیجی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہیں ہے، حضرت ماریا کے کیا. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور یقینا اللہ ہر چیز پر نگران ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین الیہ، اہل ایمان مت داخل ہوا کرو نبی کے گھروں میں مگر یہ کہ تمہیں اس کے لیے بلایا جائے، حکم دیا جائے کھانے کے لیے. الى طعام، جب کھانے کی دعوت ہو حضور کے ہاں اور آپ کو بلایا جائے تو خود داخل ہو، لیکن غیر ناظرین الیہ، یہ نہ ہو کہ کھانا پکنے کے انتظار میں پہلے ہی آ کے دھرنا مار کر بیٹھ جاؤ. بلایا تھا دوپہر کے کھانے کے لیے، دس بجے پہنچ گئے، اب بیٹھے ہوئے وہاں پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سخت تکلیف کا مجھے ہو رہی. ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، جب تمہیں بلایا جائے کرے تب داخل ہوا کرو. فاذا قعدتم فانتشروا، جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جایا کرو. ولا مستانسین لحدیث، اور کچھ باتیں کرنے کے لیے پھر وہاں دھرنا مار کے نہ بیٹھ جایا کرو. کھانا کھا لیا، سب کچھ ہو گیا، بیٹھے. ہمارے یہاں یہ عام مجلسی آداب میں بھی یہ چیز جو ہے ملحو کہنی چاہیے، اور خاص طور پہ حضور کا معاملہ یہ تھا. آگے فرما دیا ان نزالکم کان یوزن نبی، یہ چیز جو ہے تمہارا یہ طرز عمل نبی کو ایذا پہنچا رہا تھا، ان کی پرائیویسی میں خلل واقع ہوتا ہے، ان کے اپنے کچھ معمولات ہیں، وہ معمولات ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضور کے لیے تو بالخصوص، لیکن عام طور پر بھی مجلس کی زندگی میں ان آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے. فیستحیی منکم، تو نبی کو تم سے حیا کرتا ہے، اس کی طبیعت میں شرم کا اتنا مادہ ہے کہ وہ تکلیف جھیلتا ہے لیکن تم سے کچھ نہیں کہتا. واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ کو حق کے کہنے میں کوئی شے مانے نہیں ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، اب اس کو لفظ کو نوٹ کر لیجیے، حجاب یعنی پردہ. اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو، یعنی حضور کے ازواج مطہرات سے کوئی شخص آیا اور کوئی چیز طلب کی، حضور مسجد میں تشریف فرما ہے، فلاں چیز منگائی ہے دیجیے. اب یہ نہیں ہے کہ پردہ اٹھا کر اور بے محابہ گفتگو کر رہے ہیں، جو مانگنا ہو پردے کے پیچھے سے مانگے. یہاں سے در حقیقت حجاب کا تصور اسلام کے اندر آ گیا. من ورائے حجاب. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، بڑے جھوٹ کہتے ہیں، کہ قرآن مجید میں تو صرف غزوہ بدر ہے، حجاب تو ہے ہی نہیں، تو یہ آیت کہاں سے نکال دیں گے؟ پردہ ہے، پردے کی اور سے مانو. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہی تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی کا ذریعہ بنے گا اور ان کے دلوں کے لیے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہارے لیے یہ روا نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، نہ یہ تمہارے لیے روا اور جائز ہے کہ تم ان کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو، وہ تو تمہاری ماؤں کے درجے میں. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت بڑی. ان تم دو شعین اور تفور فعین اللہ تعالیٰ بکل شعین علیما، اگر تم کوئی چیز ظاہر کرو گے یا اسے چھپاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے، تمہارے چھپانے ظاہر کرنے سے اس کے علم میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن. اب یہ نوٹ کیجئے، وہ آیت جو سورہ نور میں آئی تھی طویل تر ہے اس آیت سے، کیونکہ ایک سال کا فصل ہے ان دونوں کے نزول میں. یہ لسٹ دی جا رہی ہے کہ خواتین کن کے سامنے آ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے ان پر اپنے باپوں کے بارے میں، باپوں کے سامنے آئے. باپوں کیوں کہا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہننا کی ضمیر جمع ہے تو باپ کی بھی جمع آنی چاہیے، اس میں شامل ہے پھر دادا بھی، تایا بھی، یہ سب جو ہے دادا پر دادا تایا، یہ اس میں شامل ہو جائے. ولا ابنائے ہننا، نہ اپنے بیٹوں سے، بیٹے ہو پوتے ہو، عورتوں کے لیے وہ محرم ہے، ان کے سامنے وہ آئیں گے. ولا اخوان ہننا، نہ اپنے بھائیوں سے. ولا ابنائے اخوان ہننا، نہ اپنے بھائیوں کے بیٹوں یعنی بھتیجوں سے. ولا ابنائے اخوات ہننا، نہ اپنی بہنوں کے بیٹوں یعنی بھانجوں سے. ولا نسائے ہننا، اور نہ اپنی خواتین سے. ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ جو ان کے غلام ہو مل کے یمین ان سے. یعنی یہ ہے وہ جن کے سامنے خواتین آ سکتی ہیں کھلے چہرے کے ساتھ. یہ آیت تفصیل سے زیادہ سورہ نور میں آئی ہے، اور وہ کمپلیٹ ہے لسٹ. اب محرم کی لسٹ میں اس کے علاوہ کسی کو شامل نہیں کیا جا سکتا، جو لسٹ کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نور میں کی تفصیل سے دے دی. اب میں وہاں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ اگر یہ محرم نامحرم کا کوئی فرق نہیں ہے تو پھر وہ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہے، پھر وہ آیت جو ہے وہ خامخواہ اللہ نے نازل کی ہے اور خامخواہ الفاظ جو ہے ان کو ضائع کیا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ میں اس رائے کے اندر جو خباثت مضمر ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. تو پھر یہ اتنی لمبی چوڑی آیت کیوں نازل کی؟ بتقین اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. اب وہ آیت آ گئی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یقینا اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود اور رحمت بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اہل ایمان تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور سلام کیا کرو جیسے کہ سلام کرنے کا حق ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یقینا وہ لوگ، اب یہ خاص طور پر ذکر ہو رہا منافقین کا، یقینا وہ لوگ کہ جو ایذا دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے لعنت فرما دی ہے ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وعد لہم عذاب مہینہ، اور ان کے لیے تیار کر دیا ہے رسوا کن عذاب. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، اور جو لوگ ایذا پہنچاتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہو، تہمتیں جڑ رہے ہیں، اسکینڈلز بنا رہے ہیں، غلط باتیں پھیلا رہے ہیں، حضرت عائشہ پر تہمت لگا دی ہے، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو اس نے تو اپنے اوپر بوجھ اٹھا لیا ہے بہت بڑے بہتان کا اور بہت ہی کھلے اور صاف گناہ کا. یا ایھا النبی، اب یہ آیت آ گئی ہے، یہ اہم ترین ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے بھی، اب تک ساری بات ہو رہی تھی ازواج النبی سے، اب اس آیت میں تعمیم کر دی گئی، ایکسٹینڈ کر دیا گیا اس پورے حکم کو کس کس تک. قل لازواجک و بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجیے. ایک بنت اگر ہوتی حضور کی تو بنات کا لفظ یہاں نہیں آ سکتا، جیسے ازواج جمع کا صیغہ ہے، تین سے تین یا تین سے زائد پر اس کا اطلاق ہوگا، اس طرح بنات جمع کا صیغہ ہے، کم سے کم تین پر اس کا اطلاق ہوگا. ونسائی المومنین، اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے بھی، اور اہل ایمان کی خواتین سے بھی کہہ دیجئے. اب وہ پورا حکم جو ہے عام ہو گیا. کیا کہہ دیجئے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں اپنی چادروں میں سے. اس کو ذرا سمجھ لیجیے، اگرچہ تھوڑا سا وقت لگ جائے گا، دیکھیے کس قدر اس میں فصاحت اور بلاغت ہے. یہاں لفظ آیا جلباب کا، جلباب کی جمع ہے جلابیب، اور سورہ نور میں لفظ آیا تھا خوبورے ہننا، ولیضربن بخمر ہننا علی جیوب ہننا. اب اس سے دو چیزیں مراد ہیں، گھر میں بھی مسلمان عورت ہوگی تو دوپٹہ اس کے سر پر ہوگا، سر ڈھپا ہوگا اور اس کے ساتھ یہ کہ گردن بھی اور اس کے ساتھ یہ کہ اس کے سینے کے اوپر بھی اس کا ایک بکل ہوگا. یہ گھر کے اندر ہے, یہ ہے خمار. خمار اوڑھنی کو کہتے ہیں. اوڑھنی مختصر ہوتی ہے, اوڑھنی باریک بھی ہو سکتی ہے, اس کے اتنا غریب ہونے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اتنی لمبی چوڑی نہیں ہوتی کہ پورے وجود کو ڈھانپ لے, وہ ہے خمار. اور خمار کی جمع ہے خمر ہننا, وہ ہے گھر کا اندر کا لباس. اور باہر جائیں گی تو جلباب لیں گی. جلباب کیا ہوتا تھا؟ یہ عرب تہذیب میں جیسے کہ ہر عرب جو مرد ہوتا تھا اس کے پاس بھی ایک چادر ہوتی تھی, اور میں آپ کو بتا چکا ہوں قیمتی چادر ہی سے در حقیقت تعین ہوتا تھا کسی سچے رتبے کا. کتنا اعلیٰ جو سالہ ڈالا ہوا ہے, کتنی اعلیٰ چادر ڈالے ہوئے رضا. جیسے کہ خود ایک حدیث قدسی میں آیا ہے کہ جو شخص تکبر کرتا ہے تو گویا وہ میری چادر میرے کندھے سے کھینچتا ہے. یہ ہے در حقیقت میرا مد مقابل بننا. کسی کی توہین کے لیے یہ ہوتا تھا کہ اس کی چادر گھسیٹ لی, چادر گھسیٹنے کے معنی اسے بے عزت کر دیا. یہ مردوں تک کا معاملہ تھا. عورتیں بھی نکلتی تھیں تو ایک بڑی سی چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ لیتی, پورے وجود کو ڈھانپ لیتی تھی, لیکن چہرے کو کھلا رکھتی تھی. جلباب کا استعمال موجود تھا لیکن چہرے کے اوپر وہ سوئیں ڈھانپتی تھی, چہرہ کھلا رہتا تھا. یہ تھا جاہلیت کے اندر. اس میں صرف اضافہ کیا کیا کہ اپنے ان جلباب کو کس حصے کو اپنے چہروں پر بھی لٹکا لیا کرو. یہ جو ہمارے یہاں گھونگٹ کا تصور آیا اور چادر جو ہے اس کا ایک کونا جو ہے اپنے چہرے کے آگے لٹکانے کا, یہ ہے یدنین علیہن من جلابیبہن, اپنے جلبابوں کو وہ اپنے اوپر لٹکا لیا کرے. اب یہ چیز ہے اصل میں جو قرآن مجید کا حکم ہے کہ گھر سے باہر نکلے گی مسلمان عورت یا نامحرم کا سامنا ہوگا تو اس کے لیے یہ چادر پوری جس میں وہ اپنے پورے وجود کو ڈھانپ لے, اور مزید یہ کہ اس کا ایک پلو جو ہے اس کے چہرے کے اوپر بھی لٹکا ہوا ہو, یہ ہے اس کے لیے شرط لازم. اور یہ صرف ازواج النبی سے نہیں ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. یہ قریب تر ہے اس سے کہ ان کو پہچان لیا جائے کہ یہ شریف مسلمان بیویاں ہیں اور انہیں